موبائل فون کے نقصانات کے عنوان پر گزشتہ دو جمعوں میں کچھ باتیں بیان ہوئیں. خلاصہ یہ ہے، موبائل فون اس کے اندر ساری برائیاں جمع ہیں. بعض باتیں تو بتائی گئیں، مثلا بے حیائی کا ایک آلہ ہے، بے حیائی کی ایک چیز ہے، اور حیا ایمان کی صفت ہے. جس قدر حیا مضبوط ہوگی ایمان اسی قدر مضبوط ہے. تو بے حیائی ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس میں بہت سے گناہ خود بخود داخل ہو جاتے ہیں. بے حیائی کے ساتھ بد نظری کا گناہ ہے کہ نظریں جو آدمی عموماً بچاتا ہے، بد نظری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن موبائل فون کی وجہ سے بد نظری اتنی عام ہو گئی کہ اب اس کو گناہ سمجھنا ہی مشکل ہو گیا ہے. اور تیسرا گناہ میوزک اور گانا بجانا ہے. گانا سننا، میوزک سننا، یا دونوں کا ایک ساتھ ہونا، یہ بھی عام ہے اور بری طرح سے اس میں ابتلا اور لوگ مبتلا ہیں. ان گناہوں کے ساتھ ایک بڑی تباہی ہے، وقت جو بہت قیمتی چیز ہے وہ بڑی آسانی سے برباد ہو رہا ہے. اگر وقت کا صحیح استعمال ہوتا تو اس وقت کے ذریعے بہت سے اچھے اچھے کام ہو سکتے تھے، لیکن وہ سارے اچھے کام نہیں ہو پا رہے ہیں. وقت سے ہی آدمی کی صلاحیت بنتی ہے، صلاحیت سے بہت سے کام ہوتے ہیں. صلاحیت بننے کا جو وقت ہے، اگر وہ وقت موبائل فون میں گزر جائے تو کیا خاک صلاحیت بنے گی؟ اور پھر جب صلاحیت نہیں بنے گی تو دین اور دنیا کا کیا نفع ہو سکتا ہے؟ دین بھی برباد ہو رہا ہے، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے. اسی طرح سے ایک نقصان صحت کا ہے کہ آنکھوں کی خرابی، کانوں کی خرابی اور صحت کی مجموعی خرابی ہے کہ صحت جب بنانے کا وقت ہے اس وقت ایک بچہ، ایک جوان اپنا وقت موبائل فون پر گزارتا ہے تو پھر صحت کیسے بنے گی؟ ایسی ایسی بیماریاں جوانی میں جنم لیتی ہیں العیاذ باللہ، کہ ماضی میں ان کا تصور بھی نہیں ہوا کرتا تھا. ایسی بیماریاں جوانی میں آ رہی ہیں. تو صحت بڑی نعمت ہے، صحت نہیں بن پا رہی ہے بلکہ صحت خراب ہو رہی ہے. اسی طرح سے ایک گناہ ہے عقل کا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو عقل عطا کی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ عقل ہی کے ذریعے سے انسانوں کو جانوروں پر فوقیت حاصل ہے، ورنہ جانور میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جو انسان کے اندر ہیں. پھر جانور پر فوقیت فضیلت جو حاصل ہے وہ عقل کی برکت سے ہے. اللہ نے انسان کو عقل عطا کی, اس عقل کو کام میں لا کر انسان بڑی بڑی مخلوقات کو اپنے ماتحت کر لیتا ہے, زیر کر لیتا ہے, بڑی بڑی مخلوقات سے وہ کام لیتا ہے کہ اس کو دیکھ کر سب حیران ہیں. ورنہ خود انسان کی کوئی ایسی طاقت نہیں, لیکن انسان اپنی عقل کی مدد سے, اپنی عقل کی برکت سے اتنا بہترین وہ آلات بناتا ہے, مشنریاں بناتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہفتوں کے کام دنوں میں, دنوں کے کام منٹوں میں اور سیکنڈوں میں ہو رہے ہیں. عقل کی برکت ہے. تو یہ سب خرابیاں موجود ہیں. ان خرابیوں کے ساتھ اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں. مثلا موبائل فون کی وجہ سے والدین اولاد کی تربیت نہیں کر پاتے. جیسی تربیت ہونی چاہیے وہ تربیت نہیں ہو پاتی, بلکہ بعض والدین تو وہ ہیں جو خود ہی موبائل لے کر بچوں کو دیتے ہیں, گویا تباہی کا اور بربادی کا سامان اپنے ہاتھ سے خرید کر دیتے ہیں اور اس کو لاڑو پیار سمجھتے ہیں, محبت سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی محبت نہیں, بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ بچے کے ہاتھ میں ہتھیار دے رہے ہیں کہ خود ہی اپنے آپ کو ختم کر لو, اپنا وقت برباد کرو, اپنی عقل برباد کرو, اپنی صحت برباد کرو. تو بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہے تو اس کی وجہ سے تربیت نہیں ہو پاتی. حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین وضربوہم علیہا وہم ابناء عشر سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائے. ان کی عمر 7 سال ہو جائے, اب نماز کی تاکید کیا کرو. نماز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی, ذکر و اذکار کی, اور جو عبادتیں آسان ہیں ان آسان عبادتوں کی ترغیب دیا کرو اور ان کو تاکید کیا کرو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا, اور ان عبادتوں کو نہ کرنے پر ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب 10 سال کے ہو جائیں اب ان کو مارو. مارنے کی حد بھی بتائی گئی کہ یوں نہ مارو کہ زخمی ہو جائے, یوں نہ مارو کہ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے, بلکہ ادب سکھانے کے لیے اس طرح سے ماریں کہ کام بھی بن جائے اور کوئی نقصان بھی نہ ہو اور بچے ادب سیکھ لیں. تو 7 سال پر حکم دینے کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ حکم دیا کرو, تاکید کیا کرو, اور اس کے لیے 3 سال کا وقت رکھا, اور جب 10 سال کے ہو جائیں اب ان کو مارو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, نماز کی تاکید دیگر عبادتوں کی تاکید کے ساتھ اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اب ان کا بستر الگ الگ کر دو, کہ لڑکے الگ ہوں, لڑکیاں الگ ہوں, بلکہ لڑکے بھی وہ آپس میں مل کر نہ سوئیں, ان کا بستر الگ ہی کر دیں اور لڑکیوں کا بستر الگ ہی کر دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ اخلاق کی تعلیم ہے. آج ہم دیکھیں کیا اس پر ہمارا عمل ہے, کتنی بہترین تعلیم اور کتنا بہترین ارشاد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، لیکن ہمارا عمل بالکل اس کے خلاف ہے. یہ بہترین زمانہ ہے. میں نے خطبے میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کا جو ایندھن ہے وہ کوئلے نہیں ہیں، وقودھا الناس والحجارہ، خود لوگ، خود انسان اس کا ایندھن بنیں گے اور پتھر اس کا ایندھن بنیں گے. کوئلے کی جگہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ڈالیں گے. وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ایسے فرشتے اس پر مسلط ہوں گے جو نہایت سخت مزاج، سخت دل ہوں گے اور سخت فطرت ہوگی. غلاظ شداد، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی وہ کوئی نافرمانی نہیں کرتے اور جس کام کا حکم ہوتا ہے اس کام کو وہ کر گزرتے ہیں. یہ فرشتوں کے بارے میں فرمایا. اپنے آپ کو بچاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم بچتے ہیں، ہمارا بچنا تو معلوم ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنی مستورات کو اور اپنے بچوں کو کیسے بچائے، اس کی کیا صورت ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے عمر، جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اپنے اہل و عیال کو تم بھی ان کاموں کے کرنے کا حکم دو، اور جن باتوں سے، جن چیزوں سے رکنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو ان چیزوں سے روکو. صاف صاف اللہ کے نبی نے فرمایا. کوئی الگ بات نہیں ہے کہ جیسے اپنے آپ کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں کہ شریعت پر عمل کر کے جہنم کے مستحق ہونے سے بچتے ہیں، ایسے ہی گناہوں سے بچتے ہیں. جتنے گناہ ہیں ان سب سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے. تو فرمایا اسی طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا کرو، ان کو ہر اس کام کا حکم دو جس کو کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، اور ان تمام چیزوں سے روکو جن سے روکنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا. ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو کہتا ہے کہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکات، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم، تمہارا پڑوسی، جو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی دعائے رحم فرما رہے ہیں. اللہ کا کس طریقے سے رحم و کرم ہوگا اس پر؟ اس کا مطلب علماء لکھتے ہیں، تمہاری نماز، تمہاری زکات، تمہارا روزہ، یعنی اہل و عیال کے تعلق سے فکر کرو کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، تم نے اپنے مال کی زکات دی یا نہیں دی. جو جو شرعی احکام ہے وہ شرعی احکام معلوم کیا کرو، اس کا حساب لیا کرو، محاسبہ کیا کرو. جیسے اپنے آپ کا محاسبہ ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کا محاسبہ کیا کرو کہ وہ اعمال شرع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور آگے فرمایا، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم اور تمہارا پڑوسی، یعنی مسکین کو تم نے صدقہ دیا یا نہیں، پڑوسی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. اگر کوئی یتیم ہے تو اس کا حق ادا ہوا یا نہیں. جو بندہ ایسی آواز لگاتا ہے، ان باتوں کی فکر کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس پر کرم فرمائے۔ تو یہ حکم ہے اولاد کی تعلیم و تربیت کا، اور ایک لمبا باب ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن اتنا اشارہ بھی کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں عبادت کی تاکید کا اور 10 سال کی عمر میں مارنے کا حکم فرمایا اور بستر الگ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس ارشاد میں بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ لہذا بچے اگر موبائل فون رکھتے ہیں اور ماں باپ افسوس کرتے ہیں، افسوس کرنا کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ بچے عمل سے عمل سیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ استعمال کریں اور بچوں کو روکیں، خدا کی قسم کبھی بچے صحیح راہ پر نہیں آئیں گے۔ ہاں آپ ان کو نیک بنانا چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے موبائل فون چھوڑ دیں، اس کا غلط استعمال چھوڑ دیں۔ غلط استعمال نہیں ہوگا تو عمل سے عمل سیکھیں گے کہ ماں باپ کو دیکھ کر خود ہی نیک بننے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ سینکڑوں نصیحتیں ہوں لیکن وہ ایسی ہو جائیں گی جیسے پانی پر لکھی جا رہی ہے۔ ہاں اگر ہمارا عمل ان کے سامنے آئے گا، ہمارا وہ دن دیکھیں گے، ہماری رات دیکھیں گے، ہماری صبح دیکھیں گے، ہماری شام دیکھیں گے، تو خود بخود ہم سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا فکر کریں اور اس سلسلے میں لاپرواہی نہ برتیں، اس لیے کہ آئندہ زمانہ جو آ رہا ہے اور پر خطر خطرناک زمانہ آ رہا ہے۔ آج ہم اپنے اوپر رحم کریں گے، خود ہی گناہوں سے بچیں گے، ہماری اولاد بچے گی، لڑکے لڑکیاں سب بچنے والے ہوں گے، عورتیں بچیں گی، ہم نہیں بچیں گے تو پھر اولاد سے، گھر والوں سے، عورتوں سے کوئی امید رکھنا بالکل خام خیالی ہے اور ایک خواب ہے جس کی کبھی تعبیر ظاہر نہیں ہو سکتی، وہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ لہذا فکر کریں، سوچیں کس رو میں ہم بہہ رہے ہیں اور سیلاب ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے۔ آج جو مصیبتیں آ رہی ہیں ہر طرف سے، یہ وہ مصیبتیں کہیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں؟ اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، فکر کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، لیکن پھر ہم اسی بدعملی کے شکار ہو جاتے ہیں جس کے شکار پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک بڑا نقصان اہل و عیال کی اولاد کی تربیت سے غفلت ہے، اور یہ غفلت انسان کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو پھر یہ بچے آئندہ ہنر مند نہیں ہوں گے، صلاحیت والے نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑا اچھا ایک سبق دیا ہے کہ طفل شیر خوار کہ دودھ پیتا بچہ، یعنی بچے کی جو عمر ہے جس میں اس کی صلاحیت بنتی ہے، اس صلاحیت کی عمر میں، اس زمانے میں بچہ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہ سامنے چاقو ہو تو اس کو اٹھا لیتا ہے، چاقو سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ماں باپ چاقو چھینتے ہیں تو چلاتا ہے، ماں باپ مہربان ہیں لیکن وہ مہربان کو نامہربان سمجھتا ہے، مہربان کو نامہربان سمجھتا ہے، چاقو چھین رہے ہیں تو چلاتا ہے، روتا ہے۔ اب ایک شکل ہوگی کہ چاقو دے دیا جائے، ایک شکل یہ ہوگی کہ چیخنے چلانے دیا جائے، لیکن ہر حالت میں چاقو چھین لیا جائے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر اقبال نے جو بات کہی آج بچوں پر ہی نہیں بڑوں پر بھی صادق آ رہی ہے۔ کہ تقریباً سب مبتلا ہیں اور ایک ابتلاء عام ہے اور اس میں کوئی تمیز نہیں ہو پا رہی ہے کہ اپنے ہاتھ میں چاقو رکھے ہوئے اور جو چاقو چھیننے کی کوشش کرتا ہے اسے برا بھلا کہتے ہیں اور اسے غلط سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہا ہے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا, آہ کیوں تجھ کو دکھ دینے والی شے سے پیار ہے, آہ کیوں تجھ کو دکھ دینے والی شے سے پیار ہے, کھیل اس کاغذ کے ٹکڑے سے یہ بے آزار ہے, کھیل اس کاغذ کے ٹکڑے سے یہ بے آزار ہے. یعنی جس چیز سے کھیلنا چاہیے اس سے کھیلا جائے, چاقو کھیلنے کی چیز نہیں. ایسے ہی موبائل فون عورتوں کے ہاتھ میں کیوں ہے, موبائل فون بچوں کے ہاتھ میں کیوں ہے, موبائل فون جن کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں, جو فائدے ہیں ان فائدوں کا استعمال کریں, وہ فائدے اٹھائیں, اور جو نقصانات ہیں ان سارے نقصانات سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں. جیسا کہ کہا گیا وقت بڑی نعمت ہے اور قدر و قیمت کی چیز ہے. آج یہ وقت اتنا خراب ہو رہا ہے کہ اس کی خرابی اور بربادی کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ایک صحابی رسول ہے محمد ابن ابی امیرہ رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں ان عبدا لو خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت حرما في طاعه الله لحقره في ذلك اليوم ولودت انه رد الى الدنيا كما يزداد من الاجر والثواب. وہ فرماتے ہیں اگر بندہ لو خر, پیدائش کے دن سے لے کر موت کے دن تک, وہ فرماتے ہیں پیدائش کے دن سے لے کر موت کے دن تک بندہ سجدے میں پڑا رہے, پلک جھپکنے کی مقدار بھی نافرمانی نہ کرے, پیدائش کے دن سے لے کر موت کے دن تک سجدے میں پڑا رہے, علا وجہ ہی سجدے میں رہے یعنی عبادت میں رہے. آگے فرماتے ہیں اس دن یعنی قیامت کے دن اپنی اس عبادت کو بہت حقیر سمجھے گا, اپنی اس عبادت کو بہت حقیر سمجھے گا اور خواہش ہوگی کاش مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور میں اجر و ثواب بڑھا کر آؤں. كما يزداد من الاجر والثواب ولود انه رد الى الدنيا, خواہش ہوگی کہ مجھے دنیا بھیج دیا جائے اور میں اجر و ثواب بڑھا کر کے آؤں اور بہت زیادہ اجر و ثواب لے کر آؤں. آج بھلا بتائیں صحابی رسول کا یہ ارشاد یقیناً انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہوگا. فرما رہے ہیں اپنی زندگی بھر کی عبادت کو وہ ہیج سمجھے گا اور دنیا میں اس لیے واپس آنا چاہے گا تاکہ اجر و ثواب بڑھا کر اللہ کے حضور واپس ہو جائے. تو آج ہم دیکھیں جو قیمتی وقت ہے وہ کس طرح سے برباد ہو رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کس طرح سے اپنا خون کر رہے ہیں. ہر ایک مسلمان کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی ضرورت ہے, فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. دنیا جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے آسانیاں اسی قدر آ رہی ہیں اور گناہ اتنا آسان ہو رہا ہے کہ اب گناہ کا تصور بھی مشکل نہیں رہا اور گناہ کرنا بھی مشکل نہیں رہا, ہر چیز آسان ہو گئی. علماء کرام لکھتے ہیں یہ بہت بڑی سازش ہے کہ انسانیت سے مسلمانوں سے ان کی روح نکالی جا رہی ہے کہ ڈھانچہ تو رہے کہ ڈھانچہ تو ہے کہ بظاہر مسلمان بنا ہوا ہے، سر پر ٹوپی بھی ہے اور شرعی لباس بھی ہے، داڑھی بھی ہے، لیکن روح اس کے بدن سے نکل چکی ہے. جو حیات قلبی ہے، جو روح دل کی ہے، وہ روح نکل چکی ہے، تو اپنے اس مردہ جسم سے وہ کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے اللہ سے اپنی دعائیں قبول کرا سکتا ہے؟ اس کی عبادتیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس سب باتیں غور کرنے کی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ، کہ شہوتوں میں جہنم اور آگ چھپا کر رکھی گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، شہوتوں میں جہنم اور آگ چھپا دی گئی، یعنی شہوتیں آسان کر دی گئی، لہذا شہوتیں پوری ہو رہی ہیں اور انسان اس کو نفع بخش سمجھ رہا ہے، فائدہ مند اور سود مند سمجھ رہا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے آگ اور جہنم ہے. کہ آگ پیچھے رکھی گئی، سامنے شہوتیں رکھ دی گئی. اور آگے فرمایا، وحجبت الجنۃ بالمکارہ، کہ جنت دشواریوں کے پیچھے رکھی گئی، کہ دشواریاں ہیں اور مشکلات ہیں، کہ نماز پڑھی جائے، وقت پر پڑھی جائے، باجماعت پڑھی جائے، ایک مشکل کام ہے. کامل وضو کیا جائے، ایک مشکل کام ہے. روزہ صحیح معنی میں صبح صادق سے غروب تک رکھا جائے، ایک مشکل کام ہے. اسی طرح سے پائی پائی کا حساب کر کے زکات دی جائے، ایک مشکل کام ہے. گناہوں سے آنکھ کو، زبان کو، دل و دماغ کو، دیگر اعضاء کو بچایا جائے، ایک مشکل کام ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان مشکلات کے پیچھے جنت رکھی گئی. حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ. لہذا اس سب باتیں ہماری نظروں میں رہیں، ہم سوچیں، یا اللہ ہماری زندگی کا رخ کدھر ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور دشمن کس طرح سے ہم کو برباد کر رہے ہیں. کوئی ہتھیار نہیں، کسی طرح کا دشمن سامنے نہیں، ایسی ایسی چیزیں فراہم کر دی گئی ہیں کہ ہم ان نقصان اور تباہ کرنے والی چیزوں کو نفع بخش سمجھ کر خود اپنی بربادی اور اپنی تباہی مول لے رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. خدا کی قسم، کسی انسان کے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے قیامت کے دن، جب تک کہ پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے، پانچ چیزوں کے تعلق سے سوال نہ ہو جائے، کسی کے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. فرمایا، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علمه. کہ اس کی عمر کے تعلق سے سوال ہوگا، تو نے عمر کہاں فنا کر دی، عمر تو نے کہاں ضائع کی. اس کی جوانی سے متعلق سوال ہوگا، جوانی تو نے کہاں ختم کر ڈالی اور جوانی کو تو نے کہاں ضائع کیا. اور اس کے مال کے تعلق سے سوال ہوگا، مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کمانے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں اور خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں ہم پابند شرع ہیں. بے شک اللہ نے ہمیں مال دیا، مال ہمارا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں نگران بنایا ہے، مالک نہیں بنایا. مالک نہیں بنایا. کمانے میں شریعت کے پابند اگر غلط طریقے سے کمائیں گے جواب دینا ہوگا اللہ کو, اور ایسے ہی خرچ کرنے میں بھی ہم پابند شرع ہیں, اور غلط ہم نے خرچ کیا تو اللہ کو جواب دینا ہوگا. آج واجبات میں جو جو حقوق ادا کرنے ہیں وہاں مال خرچ کرتے ہوئے بخالت ہمیں پکڑ لیتی ہے. بخیلی مال خرچ کرنے نہیں دیتی, لیکن فضول خرچی میں مال اتنا خرچ کرتے ہیں مال کی کوئی حیثیت, مال کی کوئی وقعت نہیں ہوتی. حالانکہ فضول خرچی کے ذریعے سے مال کو برباد کرنا بھی بہت بڑا گناہ اور کبیرہ گناہ ہے. عند اللہ اس کا سوال ہوگا اور جواب دینا ہوگا. آج موبائل فون کے تعلق سے ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے تو دوسرا اس سے اچھا موبائل فون خریدنے کی کوشش کرتا ہے. علماء لکھتے ہیں کیا یہ مال کی بربادی نہیں ہے, کیا یہ مال کو ضائع کرنا نہیں ہے کہ اپنی بربادی کے لیے کہ ایک سے ایک اعلی سے اعلی موبائل لینے کی خریدنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں اسراف کا بھی بہت بڑا گناہ ہوگا, اور اسراف کرنا کبیرہ گناہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے تھے, وضو کر رہے تھے, اللہ کے نبی وہاں سے گزرے. آپ نے پوچھا اے سعد یہ کیسا اسراف ہے, پانی اس طرح سے کیوں بہاتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ وضو کر رہا ہوں وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں, اگر بہتے دریا پر سمندر پر بھی وضو کرو اور وہاں ضرورت سے زائد پانی بہاؤ تو یہ بھی اسراف ہے. اب دیکھیں مال کتنا خرچ ہو رہا ہے, کیسے کیسے خرچ ہو رہا ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا موبائل جو خریدتے جاتے ہیں, اسے فیشن سمجھتے ہیں یا ایک فخر کی چیز سمجھتے ہیں. یہ مال کی بربادی اسراف اور فضول خرچی ہے, جس کو اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوا کرتے ہیں. لہذا ایک دو نہیں دسیوں گناہ ہیں, فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, وقت گزارنے کے, وقت ختم کرنے کے, بلکہ وقت کو برباد کرنے کے جتنی صورتیں, جتنے آلات ہیں وہ سب جمع ہیں. موبائل فون کے سارے نقصانات کو بتانا مقصود نہیں ہے, بس اشارہ کرنا کافی ہے. عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے کہ بہت ساری برائیاں ہیں اور مستقبل میں اور بہت ساری برائیاں آنے والی ہیں. اللہ پر, اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم فرمائیں, ہم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کریں کہ جتنے بے حیائی کے گناہ ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں, ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں. موبائل فون کا صحیح استعمال, ضروری استعمال کریں, اس سے علماء روکتے نہیں ہیں, شریعت روکتی نہیں ہے. جو فائدے کی چیزیں ہیں, جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا آہ کیوں تجھ کو دکھ دینے والی شے سے پیار ہے, کھیل اس کاغذ کے ٹکڑے سے یہ بے آزار ہے. لہذا اپنی ذات کے تعلق سے, اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہو جائیں, اور جو غلط استعمال ہیں خواہ اس کی جتنی صورتیں ہوں ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں. عورتوں کو ایسا فون دیں جو برائیوں سے پاک و صاف ہے, اور بچوں کو بھی پوری طرح سے دور رکھیں, ان کی نگرانی کریں, صبح و شام ان کی نگرانی ہمارے ذمے فرض ہے, ورنہ عند اللہ ہم اللہ کو جواب دینے والے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. موبائل فون کی برائیوں سے, تباہ کاریوں سے اللہ ہم سب کی, پوری امت کی حفاظت فرمائے.